ساری تعلیمات اسی لیے تھیں، سارا تزکیہ اسی لیے تھا، ساری تعلیم و پاکیزگی کا مقصد یہ تھا کہ ایک صحیح رنگ میں انسان نظر آئے، اور جہاں بھی خوبیاں نظر آتی ہیں، جہاں بھی اخلاق نظر آتا ہے، جہاں بھی انسانیت نظر آتی ہے، ان سب میں ان عظیم انسانوں کا کردار ہے، انبیاء کا کردار ہے، آئمہ کا کردار ہے۔ ہم یہ کہہ کے آگے نہیں بڑھ سکتے کہ انبیاء ہزاروں سال پہلے تھے، آج ہم فقط ان کا تذکرہ کرتے ہیں۔ نہیں، یہ تذکرہ بھی اسی لیے ہے کہ اگرچہ 9000 سال پہلے ایک نبی آیا ہے، تو یہ نہیں کہ 9000 سال پہلے نبی تھا تو اس کا آج ہماری زندگی پر کوئی اثر نہیں ہے۔ اگر ہم یہ سوچ رہے ہیں تو باطل فکر ہے۔ جب بھی کہیں پر حق بیان کیا جاتا ہے اور حق آگے بڑھتا ہے تو اس کے اندر کوئی محدودیت نہیں ہوتی، کوئی لمیٹیشن نہیں ہوتی، وہ آگے بڑھتا رہتا ہے۔ باطل کے بھی یہی حال ہے، باطل بھی اپنے سلسلے کو جاری رکھتا ہے۔ ایک روایت ہے، تفصیلی روایت ہے، یہاں پر روایت نہیں بیان کریں گے، حضرت امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کہ جب بھی کوئی خیر بات کی جائے، عمل انجام دیا جائے تو وہ مٹتا نہیں ہے، وہ ایک سلسلہ اس کا جاری ہو جاتا ہے۔ ایک بات کی جاتی ہے، 2 تک پہنچتی ہے، 2 سے 4 تک پہنچتی ہے، 4 سے 10 تک پہنچتی ہے، 1 نسل سے 2 نسل تک پہنچتی ہے، 2 نسل سے 3 نسل تک پہنچتی ہے۔ یہ کوئی سلسلہ رکنے والا نہیں ہے۔ باطل بھی اگر انجام دیا جاتا ہے تو یہ بھی سلسلہ چل نکلتا ہے اور رکنے والا نہیں ہوتا ہے۔ تو انسان 2 ہی طرح کے ہیں، یا تو وہ ہیں کہ جو حق کے سلسلے میں اپنے آپ کو داخل کر لیتے ہیں، یا وہ ہے جو باطل کے سلسلے میں اپنے آپ کو داخل کر لیتے ہیں۔ لیکن یہ بات رکنے والی نہیں ہوتی۔ کئی 1000 سال پہلے حضرت نوح آئے اور آ کر تبلیغ کر کے چلے گئے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ نوح کی تبلیغات کے اثر آج باقی نہیں ہے۔ حتیٰ جو لوگ دین کو نہیں مانتے، حتیٰ بے دین لوگوں میں بھی اگر کہیں خوبیاں نظر آتی ہیں تو وہ انبیاء اور ائمہ کی تعلیمات کا اثر ہے۔ کہ اگر یہ نہ ہوتا تو دنیا کیا ہوتی؟ ابھی اس جیسے سوچے گا بھی انسان کہ اگر انبیاء کی تعلیمات نہیں ہوتی، اگر ائمہ کی وہ تعلیمات نہیں ہوتی جو ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی لوگوں تک پہنچی ہیں اور لوگوں پر اثر ڈالا ہے، تو دنیا کی حالت کیا ہوتی؟ تو سلسلہ رکتا نہیں ہے، سلسلہ جاری ہو جاتا ہے۔ ایک گفتگو کی جاتی ہے، وہ ختم نہیں ہوتی ہے، اس سے فکر بنتی ہے، فکر سے آگے بڑھتے ہیں۔ ایک آیت ہے قرآن میں، قرآن کی آیتوں کا ایک ظاہری معنی ہوتا ہے، ایک باطنی معنی ہوتا ہے۔ آیت آپ کو سنی ہوئی ہے، قرآن کہتا ہے کہ جو بھی من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکانما قتل الناس جميعا۔ جو قرآن کی بہت ہی برجستہ آیتوں میں سے ان دنیا کے سامنے پیش کیا آیا ہے۔ کیا کہتا ہے قرآن؟ کہتا ہے من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکانما قتل الناس جميعا۔ اگر کسی ایک انسان نے ایک انسان کو قتل کر دیا بغیر جرم کے اور بغیر فساد کے، کیونکہ 2 چیزیں ہیں جس کی بنیاد پر انسان کو قتل کیا جا سکتا ہے، وہ بھی قتل کرنا یہ نہیں کہ جو چاہے وہ قتل، یہ نہیں ہے، یعنی ایک سسٹم کے تحت، قانون کے تحت، حکومت کے تحت، الہی نظام کے تحت۔ اگر انسان مجرم ہے اور جرم اس کا سنگین ہے تو قتل کیا جا سکتا ہے، قصاص کے طور پر سزا دی جا سکتی ہے۔ یا اگر انسان دنیا میں فساد پھیلا رہا ہے، یہ 2 عامل ایسے ہیں کہ جس کی بنیاد پر انسان کا قتل جائز رہتا ہے۔ لیکن اگر ایسا نہ ہو، ان دونوں کے علاوہ قرآن کیا کہتا ہے؟ من قتل نفسا بغیر قتل او فساد فی الارض، اگر قتل بھی اس نے نہیں کیا ہے، فساد بھی نہیں پھیلا رہا ہے، اور کسی انسان نے آ کر کسی انسان کو قتل کر دیا، تو گویا اس نے پوری انسانیت کو قتل کر دیا۔ یہ قرآن کی آیت ہے. فَكَأَنَّمَا قَتْلَ النَّاسَ جَمِيعًا, اس نے پوری انسانیت کو قتل کر دیا. اور وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا, اور اگر کسی ایک انسان نے ایک انسان کو اگر زندگی عطا کر دی, جان بچا لی, اس نے گویا پوری انسانیت کو زندگی عطا کر دی. یہ قرآن کا عظیم پیغام پوری دنیا کے لیے. ایک اس کا ظاہری معنی یہ ہے کہ کسی انسان کو مر رہا ہے اس کی جان بچا لی, پیسے کے ذریعے سے وقت دے کر کے کوشش کر کے جان بچا لی. تو چونکہ اس انسان کے دل میں ایک دوسرے انسان کا درد ہے, یعنی انسانیت کا درد ہے, اس درد کی بنیاد پر اس نے بچایا تو ایک انسان کو ہے, لیکن درد چونکہ انسانیت کا ہے, لہذا پوری انسانیت کو اس نے بچا لیا. تو جو ہے آپ نے یہ ظاہری معنی ہوا, لیکن اس کا باطنی معنی کیا ہے؟ اس کا باطنی معنی یہ ہے کہ اگر کسی ایک انسان نے ایک انسان کو گمراہ کر دیا تو گویا پوری انسانیت کو گمراہ کر دیا. جو گمراہی کا سلسلہ قتل کر دیا جائے انسان کو, سلسلہ رک جاتا ہے, لیکن اگر ایک انسان کو گمراہ کر دیا جائے تو گمراہی کا سلسلہ کبھی نہیں رکتا, یہ سلسلہ جاری ہو جاتا ہے, یہ بات آگے بڑھ جاتی ہے. اور اسی طریقے سے اگر کسی ایک انسان نے ایک انسان کی صحیح ہدایت کر دی تو اس نے پوری انسانیت کی ہدایت کر دی, کیونکہ ہدایت کا سلسلہ رکتا نہیں ہے, یہ بڑھ گیا, یہ آگے بڑھ جاتا ہے, یہ رکنے والا نہیں ہے. جب حضرت امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام جب امام علیہ السلام جانے لگے یمن تبلیغ کے لیے, رسول اللہ نے بھیجا, فرصت نہیں ہے کہ میں تھوڑا سا تاریخی پہلو سے اشارہ کروں گا. امیر المومنین اسلام کی زندگی جو کل جناب زہرا سلام اللہ علیہ کے ساتھ اس دیواجی زندگی کل 9 سال کی ہے, اس 9 سال میں ایسا نہیں تھا کہ امیر المومنین اسلام گھر میں بیٹھے تھے, بچوں کی پال پوش کر رہے تھے, کما کما کے لاتے تھے, کھلا رہے تھے, پلا رہے تھے, نہیں, میدان جنگ میں گھر میں چھوٹے چھوٹے بچے تھے, بچے بھوکے رہتے تھے. تو رسول اللہ نے کتنی جنگیں لڑی ہیں, یعنی لڑنا پڑی, رسول اللہ خود نہیں جنگ لڑنا چاہتے تھے. رسول اللہ قرآن کہتا ہے صلح خیر, قرآن کی نگاہ میں صلح بہتر ہے, لیکن لوگ جنگ لڑتے تھے. رسول اللہ کو کتنی جنگیں لڑنی پڑی؟ کل 10 سال میں, چونکہ رسول اللہ کی جو جنگیں ہوئی مدینے میں, مدینہ آنے کے بعد پہلی ہجری سے لے کر کے 10ویں ہجری تک, وہ بھی آخر میں نہیں ہوئی, ان 10ویں ہجری 10 سالوں میں رسول اللہ کو کل 82 عدد جنگیں لڑنی پڑی. کتنی؟ 82 جنگیں. اور 82 جنگوں میں اکثر جنگوں میں امیر المومنین اسلام میدان جنگ ہوا کرتے تھے, ایسا نہیں تھا کہ گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں. امام کی زندگی کو اگر بہت سارے پہلو ہیں جو بیان ہونے کی ضرورت ہے. گھر میں بچے کتنے ہیں؟ بڑے بڑے ہیں, چھوٹے چھوٹے بچے ہیں. امام حسن علیہ السلام سے امام حسن علیہ السلام کی عمر کتنی کم, چھوٹی کم ہے, کل 10 مہینہ تقریباً, 10.5 مہینے, یعنی 15 رمضان کو امام حسن علیہ السلام کی ولادت ہوتی ہے, اور اگلے ہی سال 3 شعبان کو امام حسن علیہ السلام کی ولادت ہوتی ہے نا. ایک مہینہ 12 دن کا فرق ہے, 1 مہینہ 12 دن سال میں کم کر کے, یعنی تقریباً 10.5 مہینے کا فاصلہ ہے. پھر جناب زین السلام اللہ جناب منصور السلام گھر میں چھوٹے چھوٹے بچے ہیں, ادھر میدان جنگ میں امیر المومنین اسلام یہ سوچ کے نہیں جاتے کہ میں میدان جنگ میں جا رہا ہوں, علیہ السلام اس یہ سوچ کے نہیں جاتے تھے کہ میں میدان جنگ میں جا رہا ہوں تو واپس آنے کے لیے جا رہا ہوں. بہت توجہ فرمائیں, ارادہ یہ نہیں ہوتا کہ میں واپس ہونے کے لیے جا رہا ہوں, ارادہ یہ ہوتا ہے راہ خدا میں قربانی پیش کرنے کے لیے جا رہا ہوں. بچ کے آ جاتے تھے, آرزو نہیں ہوتی تھی بچنے کی. جنگ احد میں جو جناب حمزہ کی شہادت ہو گئی اور امام علی علیہ السلام واپس پلٹے, دین کو بچایا, رسول اللہ کو بچایا, جنگ احد کی معمولی جنگ نہیں تھی, جب واپس پلٹ گئے تو آ کے جناب رسول اللہ کی خدمت میں کہتے ہیں یا رسول اللہ چچا حمزہ شہید ہو گئے, میں بچ گیا. یعنی آرزو حیات لے کر نہیں جاتے تھے بلکہ آرزو اور جب جنگوں سے فرصت ہوئی تھوڑی سی آٹھویں ہجری کے بعد، علیہ السلام جب آٹھویں ہجری کے بعد جنگوں سے فرصت ہوئی امیر المومنین علیہ السلام کو، تو رسول اللہ نے بھیج دیا یمن. دو سفر کیا امام علیہ السلام نے یمن کا رسول اللہ ہی کی زندگی میں، انہیں 10 سالوں میں 82 جنگوں کے ساتھ ساتھ یمن کا سفر، حتی آخری حج جس میں آنے کے بعد غدیر کے میدان میں امیر المومنین کی ولایت کا اعلان کیا گیا، اس آخری حج میں بھی امیر المومنین علیہ السلام مدینے سے رسول اللہ کے ساتھ حج کرنے نہیں گئے تھے، بلکہ رسول اللہ مدینے سے حج کرنے گئے تھے اور امیر المومنین علیہ السلام ادھر یمن سے حج کرنے آئے تھے، اور امیر المومنین علیہ السلام کی قربانی رسول اللہ اپنے ساتھ لے کر گئے تھے، رسول اللہ اور جناب زہرا سلام اللہ علیہ مدینے سے گئی. یہ میں زندگی کے خاکہ پیش کر رہا ہوں کہ ایسے نہیں تھے کہ ایک آرام کی زندگی تھی، گھر میں بیوی بچے تھے، ان کا خیال لگ رہے تھے، آ رہے تھے، گھر میں بیٹھے ہوتے تھے. کبھی تفصیل سے گفتگو کی ضرورت ہے تمام آئمہ کے بارے میں، یہ کمی ہے ہمارے ہاں کی مفصل گفتگو نہیں ہو پاتی آئمہ علیہ السلام کی زندگی کے بارے میں، حتی امیر المومنین السلام کی زندگی. اس امیر المومنین علیہ السلام کی زندگی کے 25 سال جو زندگی کا بہت ہی قیمتی اور اہم دور تھا، یعنی جب امام علیہ السلام کی عمر کتنی تھی، جوان کی عمر 34 سال، 34 سال سے لے کر کے ادھر 58 سال کی عمر تک، 34 سال سے لے کر 58 سال کی عمر کے درمیان کے جو 25 سال ہیں امیر المومنین کے، وہ بیان ہی نہیں ہوتے، یقین جانے کے بیان نہیں ہوتے. جو 3 خلافتوں کا زمانہ ہے، 25 سال کا دور ہے، اس 25 سال کے دور کو امیر المومنین السلام نے کس طرح گزارا ہے اور اس میں کیا کیا کردار ادا کیا ہے امیر المومنین السلام نے، چند واقعات کی حد تک بیان ہوتا ہے لیکن سیرت کی حد تک بیان نہیں ہوتا. یعنی 25 سال ایک انسان کی زندگی کے 34 سال سے لے کر کے 58 سال کے دور، 59 سال تک کا دور جو قیمتی ترین دور ہے، بہت کم بیان ہوتا ہے، واقعہ نہیں بیان ہوتا. یہ کمی آیا ہم لوگوں حتیٰ بعد کا جو 4.5 سال کا دور ہے، یعنی 58 سال سے 63 سال کا جو دور ہے، 58 سے 63 سال، 63 سال میں شہادت ہوتی ہے امام کی، یہ 4.5 سال کا دور جو حکومت کا دور ہے، اس حکومت کے دور میں امیر المومنین السلام کا جو کردار رہا ہے، دشمنوں کے ساتھ، دوستوں کے ساتھ، لوگوں کے ساتھ، غیروں کے ساتھ، اپنوں کے ساتھ، فوج کے ساتھ، کیا بیان رہا ہے، کیا کردار رہا ہے، بہت ہی کم ہے، واقعہ نہیں بیان ہوا ہے. یعنی آپ خود ہی بتائیں کہ آپ کے سامنے نہج البلاغہ کتنی بیان ہوئی، نہج البلاغہ امام علیہ السلام کے اس 4 سالہ دور کا نتیجہ ہے. امام علیہ السلام کی 63 سال کی زندگی میں 4 سال کے دور کا نتیجہ نہج البلاغہ ہے، وہ بھی 4 سال، 4.5 سال کا پورا کلام نہج البلاغہ نہیں ہے، بلکہ اس کلام میں سے کچھ سلیکٹڈ، کچھ انتخاب کیا ہوا کلام، پورا نہیں ہے. کیونکہ سید رضی رحمۃ اللہ علیہ جنہوں نے تقریباً 1000 سال پہلے نہج البلاغہ کو اکٹھا کیا، کہ ایسے نہیں اکٹھا کیا، وہ نہج البلاغہ کے سارے کلام، سارے خطبے دوسری کتابوں میں پہلے سے موجود تھے، آ کر انہوں نے اکٹھا کیا، بہت عظیم. تو یہ نہیں کہ سب کچھ اکٹھا کر دیا، امام علیہ السلام کے سارے کلام کو نہیں اکٹھا کیا، بلکہ جو لٹریری اعتبار سے، چونکہ بہت ہی لٹریری پرسن تھے سید رضی، اور اپنے ادب کے لحاظ سے، عربی ادب کے لحاظ سے جو کلام ان کو بہت ہی زیادہ حسین لگتا تھا اور جس میں بہت ہی اہم موضوعات بیان ہوئے تھے، اس کو لا کر جمع کیا. اس لیے آپ نہج البلاغہ میں جب آپ اٹھا کے پڑھیں گے، دیکھیں گے کہ پورے پورے خطبے نہیں ہیں، اس میں ایک من خطبۃ لہ علیہ السلام، امام علیہ السلام کے خطبے کا ایک حصہ، مثلا ایک خطبے سے 10 لائنیں بیان کی ہیں، پورا خطبہ نہیں بیان کیا ہے. کیوں؟ اس لیے انہوں نے ادب کے لحاظ سے بیان کیا ہے کلام کو، ورنہ اگر پورے خطبات کو جمع کیا ہے، کوشش بھی کی گئی ہے، تو تقریباً نہج البلاغہ جیسی 10 جلدیں بنتی ہیں. تو جو بھائی آپ اگر امیر المومنین السلام کے سارے کلام کو، وہ بھی 4.5 سال کے صرف کلام کو جمع کر لیا جائے، تو نہج البلاغہ جیسی 10 جلدیں بن کے تیار ہوتی ہیں، 4.5 سال کے کلام کو. پھر وہ علی جو 4.5 سال بولے تو 10 نہج البلاغہ بنتی ہو، اگر اسے 25 سال اور بولنے دیا گیا ہوتا تو پھر کیا کیا نہیں. سے زیادہ جس امام کو بولنے کا موقع مل سکا وہ امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام کے ذات، امام باقر علیہ السلام اور ان سے بھی زیادہ امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کی گفتگو کی. لیکن ابھی وہ بھی چھپا ہوا خزانہ ہے، میں آپ کے سامنے عرض کر دوں، ابھی وہ بھی امام صادق علیہ السلام کے کلام کا خزانہ بھی چھپا ہوا خزانہ ہے، ابھی اس پہ کام نہیں ہو پایا ہے. امام کے کلام میں صرف ایک چیپٹر پہ کام ہوا ہے، وہ ہے فقہ. اتنی فقہ جو نظر آتی ہے کہ اگر فقہ کو ساری کتابوں کو جمع کیا ہے تو ہزاروں کتابیں بنتی ہیں. یہ صرف ایک باب ہے، دین کا ایک حصہ ہے، دین کا ایک بہت بڑا حصہ بھی نہیں، ایک حصہ. مثلا قرآن میں 6500 تقریباً آیتیں، 6500 آیتوں میں کل 500 آیتیں فقہ کی ہیں. اسی طرح روایتوں میں بھی دین کا ایک حصہ ہے فقہ. فقہ پر امام صادق علیہ السلام کے صرف ایک کلام پر، ایک جملے پر، لا تنقض الیقین بالشک، یہ قانون ہے جس کی بنیاد پر اجتہاد، بہت سارے اجتہاد جو کیے جاتے ہیں امام کے، اجتہاد کسی مجتہد کو حق نہیں ہوتا کہ اپنی طرف سے آ کر کچھ بیان کرے، کیونکہ اگر اپنی طرف سے بیان کرتا ہے تو پھر مجتہد نہیں رہ جاتا ہے. تو جو بھائی آپ نے، یہ طغیان ہو جاتا ہے، اللہ کے قانون سے دوری ہو جاتی ہے. مجتہد تو صرف ایک کام کرتا ہے کہ کچھ احکام وہ ہیں کہ جو آئمہ نے خود بیان کر دیے ہیں، لیکن کچھ مسائل ایسے تھے کہ اس زمانے میں تھے ہی نہیں، اور نیا زمانہ آتا گیا، مسائل بڑھتے چلے گئے. اگر اس زمانے میں اس مسئلے کے بارے میں بیان کیا تو لوگ نہیں سمجھ پاتے، کیونکہ مسئلہ ہی نہیں ہے. جب تک مشکل ہی نہیں پیش آئی تو بیان کیا جائے گا لوگ سمجھیں گے نہیں. تو آئمہ علیہ السلام کیا کرتے تھے، مسئلے کو نہیں بیان کرتے بلکہ ایک قانون بیان کر دیتے تھے. اس قانون کی بنیاد پر جب بھی مسئلہ پیدا ہوگا اس قانون کے ذریعے سے مسئلہ حل کر دیا جائے گا. تو جو بھائی آپ نے بہت سارے قانون بیان کیے ہیں، بہت سارے احکام جو آتے ہیں اور فتاوے، وہ آئمہ علیہ السلام کے ان قانون کی بنیاد پر اپنی طرف سے نہیں کر سکتے. ایک جملے پر بھی ہمارے بزرگ استاد آیت اللہ جوادی عاملی خدا ان کی حفاظت کرے، ایک عظیم انسان، ان کا یہ فرمانا ہے کہ صرف ایک جملہ امام صادق علیہ السلام کا، اس ایک جملے پر اگر ریپیٹیشن کو نکال دیا جائے، جو ریپیٹ ہوا ہے میٹر، اگر اس کو نکال دیا جائے تقریباً 80 جلدیں بنتی ہیں جتنی گفتگو کی گئی. خزانے ایسے ہوتے ہیں، اگر ریپیٹ مسائل کو اس میں شامل کیا جائے تو نہیں معلوم کتنی جلدیں بنی تھی. اتنا مطلب ایک جملے پر امام صادق علیہ السلام کی. پھر امام صادق علیہ السلام کی حدیثیں کتنی ہیں، لیکن پہچانا جو کتنی حدیثیں ہیں، میں صرف اتنا بتا دوں کہ صرف ایک صحابی امام صادق علیہ السلام کا اور امام محمد باقر، دو اماموں کا، صرف ایک صحابی اور ایک شاگرد جناب محمد ابن مسلم، جو بہت ہی عظیم صحابی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے 30,000 حدیثیں امام محمد باقر علیہ السلام سے اور 16,000 حدیثیں امام جعفر صادق علیہ السلام سے یاد کی. تو جو میں اب، یعنی کتنی، 46,000 حدیثیں ایک صحابی کہہ رہا ہے کہ میں نے امام سے یاد کی. یعنی یہ خزانہ کتنا بڑا خزانہ ہوا یہ، لیکن یہ خزانہ ابھی چھپا ہوا ہے. یقین جانے کہ ابھی بھی یہ خزانہ سب چھپا ہوا ہے، ابھی آئمہ کے کلام کے حسن سے ہم آشنا نہیں ہو پائے. بات آج صبح سے حسن کی چل رہی ہے، آج حسن کا ایک جملہ اور کہیں، یہ امام رضا علیہ السلام کا کلام فرماتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں کہ ان الناس لو علموا محاسن کلامنا، محاسن یعنی حسن، محاسن حسن سے بنا. ابھی ہمارے اردو میں محاسن کہا جاتا ہے داڑھی بنانے کو، داڑھی بنانے کو محاسن اس لیے کہتے ہیں جو داڑھی جب بنا لیتا ہے انسان تو حسین لگنے لگتا ہے، ورنہ ایسے بکھری ہوئی ہے تو حسین نہیں لگتا. کہتے محاسن کو بنا گیا، یعنی کیا، چونکہ حسن، بات سب حسن ہی سے ہے، جب داڑھی جب بنا لیتا ہے اچھا لگتا ہے، حسین لگنے لگتا ہے. امام کیا فرماتے ہیں، امام نے فرماتے ہیں ان الناس، یہ نہیں کہا کہ میرے شیعہ، یہ نہیں کہا کہ مسلمان، بلکہ کیا فرماتے ہیں، ان الناس، تمام لوگ، تمام لوگ، اگر تمام لوگ، لو علموا محاسن کلامنا، اگر لوگ ہمارے کلام کے
سب اتباع کریں.
ابھی ہم بھی امام کی اتباع نہیں کر پاتے. کیوں نہیں کر پاتے؟ اس لیے امام کے کلام کے حسن کو نہیں جانتے. نہیں بیان کیا گیا ہمارے سامنے امام کے کلام کا حسن سے آشنا نہیں ہے. کتنا حسین ہوتا ہے امام کا کلام, کتنا حسن چھپا ہوتا ہے امام کے کلام. یہ خزانہ بھی چھپا ہوا خزانہ. دیر ہو چکی ہے, سونے کا ٹائم بھی آپ لوگوں کو ہو گیا ہے, اور میں بہت لمبی گفتگو نہیں کروں گا, لیکن کم لوگ ہوتے تو میں اور آرام آرام سے گفتگو کرتا ہوں. بڑا مجمع ہوتا ہے تو مجبوراً تھوڑا آواز بلند کرنی پڑتی ہے, تھوڑا چیخنا پڑتا ہے. یہ چیخنا چلانا بہت شرافت مندانہ کام نہیں ہے, مجبوراً کرنا پڑتا ہے. تو جو مر رہے ہیں بہت شریفانہ کام نہیں ہے. یہ اس لیے کرنا پڑتا ہے کہ سب کو سنانا ہے, سب کو بہرحال لے کے چلنا ہے, سب سننے بعد. جب کم لوگ ہوتے ہیں تو بہت آرام آرام سے ہم گفتگو خود اپنی گفتگو اور سلو کر دیتے ہیں, لیکن سمجھنا بھی زیادہ پڑتا ہے. خزانہ کیسا چھپا ہوا ہے؟ دیکھیں اللہ نے بہت سارے خزانے چھپائے ہوئے تھے. مثلا اس زمین میں کتنے سال سے پٹرولیم کا خزانہ تھا بتائیں آپ؟ لاکھوں سال سے پٹرولیم کا خزانہ تھا اسی زمین میں تھا. لیکن معلوم کب ہوا؟ تو اتنا بڑا خزانہ چھپا تھا, لاکھوں سال انسان نے گزار دیے اندھیرے میں, انرجی اتنی بڑی چھپی ہوئی زمین میں موجود تھی, لیکن انسان محروم تھا. کیوں؟ اس لیے کہ انسان میں صلاحیت نہیں تھی کہ اتنی گہرائیوں میں جا کر اس خزانے کو اٹھا کر لے گئے. صلاحیت یورینیم کا خزانہ کب سے ہے؟ لاکھوں ملینوں سال سے یورینیم کا خزانہ زمین میں چھپا ہوا تھا, لیکن معلوم اب ہوا. یعنی پاک, جس کو کہتے ہیں پاک انرجی, پٹرولیم کی انرجی جو گندی انرجی ہے, انرجی تو ملتی ہے لیکن آلودہ کر دیتی ہے, پالوشن بڑھا دیتی ہے. لیکن یورینیم ایک ایسی انرجی ہے جو انرجی بھی اس میں بہت زیادہ ہے, لیکن بہت ہی پاکیزہ انرجی ہے, گندگی بھی نہیں کرتی. یہ بھی خزانہ اللہ نے زمین میں چھپا رکھا تھا, لیکن معلوم نہیں تھا. لوگ چلے گئے اندھیروں میں, رہتے رہتے چلے گئے, خزانہ چھپا تو ان کے قدموں کے نیچے لیکن محروم رہے. کیوں؟ اس لیے کہ صلاحیت نہیں تھی کہ جا کر خاک کی آگوش سے نچوڑ کر یورینیم کو نکال لیتے. صلاحیت چاہیے. مثلا لوہا بھی تھا خزانہ, لوہا بہت پہلے نکال لیا تھا لیکن پٹرول نہیں نکال پایا. سونا تھا, سونے کو نکال لیا تھا بہت پہلے لیکن یورینیم کو نہیں نکال پایا. اور اگر یورینیم کو ابھی بھی نہ نکالتے, یہ پیٹرول ابھی بھی نہ نکلتا, تو کوئی اتنا بڑا نقصان انسان کا نہیں ہوتا. تو لیکن ایک خزانہ جو چھپا ہوا ہے, جس کے چھپنے سے بہت نقصان ہے انسانیت کو, وہ امام صادق علیہ السلام کا دیا ہوا خزانہ. سوچو کریں اس مطلب, یورینیم نہیں ملتی تو اتنا انسان کو نقصان نہیں ہوتا, لیکن امام کا کلام اگر نہ مل پایا تو انسانیت کو نقصان ہو جائے. محروم ہے انسانیت, ابھی بھی محروم ہے, ابھی بہت زیادہ محروم ہے. ابھی صرف ایک چیپٹر پہ کام کیا گیا ہے, ابھی سارے چیپٹر بند پڑے ہوئے ہیں. انقلاب کے بعد کام تھوڑا شروع ہوا ہے ابھی. یعنی امام کے گزرے ہوئے کتنے سال ہو گئے؟ 1300 سال گزر جانے کے بعد یہ انقلاب آیا, اسلامی انقلاب. اس کے بعد سے الگ الگ چیپٹر پر بڑے پیمانے پر کام شروع ہوا ہے, لیکن یہ کام ابھی شروع ہوا ہے. یہ کوئی معمولی کام نہیں ہے کہ آ کر مشینوں کے ذریعے سے زمین کی کھدائی کر دیا جائے, فوراً پٹرول نکالنا شروع کر دیا جائے. معمولی خزانے آسانی سے مل جاتے ہیں, بڑے خزانوں کے لیے زیادہ زحمت کرنی پڑتی ہے. تو جانا ہے آپ نے, عام آدمی دیکھتا ہے اس کو سمجھ میں نہیں آتا خزانہ کیا ہے. بس ایک عام انسان اگر ایک ایسے پہاڑ سے گزرے, کیونکہ پہاڑیوں میں سونا چھپا ہوتا ہے, پہاڑیوں میں چاندی ہوتی ہے, پہاڑیوں میں لوہا ہوتا ہے, وہ آدمی گزر کے چلا جاتا ہے, اس کو پتہ ہی نہیں رہتا. سینکڑوں سال سے اسی پہاڑ پہ زندگی گزار رہا تھا, اسے پتہ نہیں ہے کہ اسی پہاڑ میں کتنا سونا چھپا ہوا ہے, کیونکہ سونا کہیں رکھا تو نہیں ہوتا, خاک میں ملا ہوا چھپا ہوا. ذرے 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 سینکڑوں ٹن خاک اور پتھر کو صاف کیا جائے تو اس میں تھوڑا سا سونا ملتا ہے. اسی خاک میں چھپا ہوا ہے, وہیں پر زندگی گزار رہا ہے, لیکن نہیں معلوم کتنا بڑا خزانہ ہے. یہ حالت ہماری تھی کہ اتنا بڑا خزانہ ائمہ کا خزانہ, خاص کر امام صادق نے چھٹے امام کا خزانہ, اتنا بڑا خزانہ ہمارے آس پاس کتابوں میں چھپا ہوا ہے, نہج البلاغہ میں اتنا عظیم خزانہ امیر المومنین کے چھپا ہوا ہے, لیکن ہم پہاڑوں میں زندگی گزار رہے ہیں, خبر نہیں کہ سونا ہمارے پاس ہے, ہم سونے کے وارث ہیں. توجہ ہے آپ نے. تو آج اس مختصر سے ٹائم میں دو تذکرہ کرنا چاہتا تھا میں, ایک وارث کا تذکرہ, ایک موروث کا تذکرہ, مورث کا تذکرہ. وارث امام صادق علیہ السلام کی ذات ہے, مورث اور کس کے وارث ہیں؟ وہ رسول اللہ کی ذات ہے. رسول اللہ کی وہ ذات ہے جس نے علم کا دریا لینے والے لوگ نہیں تھے, ایک امیر المومنین کی ذات تھی. امیر المومنین فرماتے ہیں کہ میں رسول اللہ کے پاس جب جاتا تھا تو رسول اللہ سے سوال کرتا تھا. دیکھ بیچ میں ایک جملہ عرض کر دوں, پتہ ہے ہم امیر بھی کم ہیں, کہ اگر آپ لوگوں کے ذہن میں کوئی سوال پیدا ہو تو حتماً پوچھ لیجیے گا, ایک دن کا ٹائم ہے, دو مہینے سے اور بھی ہے, ایسا نہ ہو کہ سوال ہو اور سوال میں رہ جائے ذہن. سوال اٹھنا بہت اچھی چیز ہے, لیکن اگر سوال کا جواب نہ دیا جائے تو بہت بری چیز, مشکل پیدا ہوتی ہے. امیر المومنین صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ میں جاتا تھا رسول اللہ کے پاس, کم جاتے تھے, یعنی کم فرصت ہوتی تھی, کبھی میدان جنگ میں ہوتے تھے, کبھی دوسرے کام میں ہوتے تھے, کبھی تبلیغ کے کام میں ہوتے تھے, اور دوسرے لوگ آ کے رسول اللہ کے پاس بہت بیٹھے رہتے تھے. بعد میں جب لوگوں کو دھوکہ ہوا کہ کس کے پاس جائے, تو ایک وجہ یہ تھی کہ امیر المومنین علیہ السلام کو فرصت کم ہوا کرتی تھی کہ آ کر زیادہ بیٹھے, چونکہ دین کی ذمہ داریاں انجام دے رہے ہوتے تھے, دوسرے لوگ اور زیادہ دکھانا ہوتا تھا کہ ہم رسول اللہ کے پاس بیٹھے ہیں, رسول اللہ کے پاس بیٹھے ہیں, لوگ دیکھتے بھی زیادہ تھے, اور آنکھیں انسان کو دھوکہ دے رہے ہیں. جب انسان عقل سے نہیں سوچے صرف آنکھوں سے دیکھے, یعنی عقل کا کام جب آنکھوں سے لینے لگتا ہے تو انسان دھوکہ کھا جاتا ہے. کبھی کبھی یہ ہوتا ہے, عقل کا کام انسان کس سے لیتا ہے؟ جو دیکھتا ہے اسی کو سب کچھ ٹھیک سمجھنے لگتا ہے. تو امیر المومنین صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں رسول اللہ کے پاس جاتا تھا, میں خود سوال پوچھتا تھا, اگر میں سوال نہیں پوچھتا تھا تو رسول اللہ خود بیان کرتے تھے. کہ رسول اللہ کو البتہ یہ کہنا کہ کم سے کم رسول اللہ کو ایک تو امیر المومنین جیسا مل گیا تھا جسے جو کچھ چاہیں بیان کر دیں, لیکن امیر المومنین کو کوئی ایسا نہیں ملا جسے جو کچھ چاہیں امیر المومنین بیان کرے, فرق تھا. اور فرماتے ہیں کہ رسول اللہ مجھے ایک پوائنٹ بیان کرتے تھے, ایک نقطہ, تو میں اس ایک نقطے کو ایک ہزار نقطوں میں تبدیل کرتا تھا. دیکھیں علم اسے کہتے ہیں, علم ایسے بڑھتا ہے. ابھی یہاں مجلسوں میں دس نقطہ بیان ہوتا ہے, پھر بعد میں سب بھول, دو نقطہ یاد رہتا ہے, اگلے سال آئے اسی پوری مجلس کو ریپیٹ کرتے تو کہیں گے ہاں یہ تو نئی مجلس ہے, البتہ ریپیٹ نہیں کریں گے, لیکن ہوتا یہی ہے کیونکہ لوگوں کو یاد نہیں رہ جاتا. الحمدللہ ابھی ایسے باشعور لوگ ہیں کہ کچھ باتیں یاد رہتے ہیں, رکھتے ہیں, یہ اچھی چیزیں. بعض جگہوں میں تقاضا بھی کرتا وہ لکھ لیا کرے, پہلے بہت تقاضا کرتا لیکن ابھی چھوڑ دیا کرنا چونکہ لوگ عمل نہیں کرتے تو کیا فائدہ اپنی بات خالی ہے. دوسرے ملکوں میں جاتے تو وہاں بھی تقاضا کرتے, وہاں پہ لوگ عمل کرتے تھے. ابھی کوشش رہتی کہ زیادہ تر ہندوستان میں دوسرے ملک نہ جائیں, یہاں پہ بھی تقاضا کیا لیکن یہاں پر نہیں جاتا کوئی, اس پہ عمل کیا گیا. لیکن اگر یہ باتیں لکھ لی جائیں تو ایک تو ذاکر ریپیٹ نہیں کرے گا پھر آ کر, چونکہ معلوم ہے دس لوگ لکھ چکے ہیں ہماری باتیں, نئی چیز اگر نئی کوشش کرے گا, نئی محنت کرے گا, نئی چیز آئے گا. دوسرا فائدہ اس کا یہ ہوگا کم سے کم ایسی چیزیں بیان کرے گا جو لکھنے کے لائق ہوں. مگر اگر دس لوگ سامنے بیٹھ کے لکھ رہے ہوں, بیس لوگ لے کے لکھ رہے ہوں ڈائری لیے ہوئے, تو ایسی چیزیں بیان کی جائیں گی جو لکھنے کے لائق ہوں, صرف ہوا کی باتیں نہیں بیان کی جائیں گی, ہے نا. تو امیر المومنین علیہ السلام علم بڑھتا کیسے ہے؟ علم بڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ دو علم آئے, دو علم کو جب ملا دیا جائے تو اس میں خود ایک تیسرا علم پیدا ہوتا ہے. تو جب ہے علم کیسے آگے بڑھا؟ یہ تو نہیں جتنا علم ابھی ہے وہ علم پہلے بھی تھا, دو ہزار سال پہلے بھی یہی علم تھا, نہیں, علم بہت کم تھا, علم بڑھتا رہا بڑھتا رہا بڑھتا رہا. اور علم بڑھا اسی طریقے سے کہ جب دو علموں کو آپس میں ملاتے ہیں تو ایک تیسرا علم آتا ہے. یعنی انسان کو یہاں فکر کرنی پڑتی, کوئی جا کر لیبوریٹری میں کام کر رہا ہوتا ہے, دو کیمیکلز کو آپس میں ملاتے ہیں ایک تیسری چیز پیدا ہوتی ہے. یہ تجربے کر رہے ہوتے ہیں, دوائیں بنا رہے ہوتے ہیں, کیسے بناتے ہیں یہ سارا طریقہ ہے. اس طرح فکری چیزوں کو، علمی چیزوں کو بھی، فلسفی چیزوں کو، منطقی چیزوں کو بھی جب ملایا جاتا ہے آپس میں تو ایک تیسری چیز پیدا ہوتی ہے. امیر المومنین صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ رسول اللہ مجھے ایک نقطہ بیان کرتے تھے، میں ایک پوائنٹ کو 1000 میں تبدیل کرتا تھا. میری نگاہ میں یہ بہت بڑی فضیلت ہے، پتہ نہیں آپ کی نگاہ میں یہ فضیلت ہے کہ نہیں ہے، کیونکہ فضیلتوں کا معیار الگ الگ ہوتا ہے. میری نگاہ میں شاید امیر المومنین صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کیا کہ ایک پوائنٹ کو 1000 پوائنٹ میں تبدیل کرنا. بات ختم نہیں ہوئی ابھی. پھر فرماتے ہیں کہ 1000 میں سے ہر پوائنٹ کو پھر 1000 میں تبدیل کر دیتے. فضیلتیں یہ ہوا کرتی ہیں. علم کا ایک ایسا دریا، ایک پوائنٹ سے خود امیر المومنین صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ نجی بلاغا کے پہلے ہی خطبے میں، یعنی حضرت نے سعید والا میری ذات سے علم اور فضیلتوں کے سیلاب جاری ہوتے ہیں. سیل یعنی سیلاب، یعنی حضرت نے سیل میری ذات سے حکمتوں کے، فضیلتوں کے اور علم کے سیلاب جاری ہوتے ہیں. چونکہ سب سے بڑی فضیلت ہی حکمت اور علم ہے، یہ ہماری باتیں نہیں ہیں، یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ قرآن کہہ رہا ہے. قرآن کہتا ہے یہ اتل حکمت من یشاء ومن یوت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا. اللہ جسے چاہتا ہے حکمت ادا کر دیتا ہے، اور جس کو اللہ نے حکمت ادا کر دیا اسے سب سے بڑی چیز ادا کر دی، خیر کثیر. اور نہج البلاغہ علی بن ابی طالب کی حکمتوں سے پر ہے. ابھی لوگ پلاٹو کی حکمتیں جانتے ہیں، افلاطون کی حکمتیں جانتے ہیں، لیکن امیر المومنین کی حکمتوں سے دنیا آشنا نہیں ہے. کیوں آشنا نہیں؟ اس لیے کہ ہم خود بھی آشنا نہیں ہیں، ہم خود نہیں آشنا ہے. لہذا کیا کرتے تھے امام؟ ایک پوائنٹ کو 1000 میں، پھر 1000 کو ہر کو ہزار ہزار میں. کتنا ہو گیا؟ کتنا ہوا؟ ہزار کو ہزار میں ملٹی پلائی کرے تو کتنا ہوا؟ ایک ملین، 10 لاکھ. 10 لاکھ علم میں کیسے بیان کروں؟ یہ بیان کر پانا میرے لیے مشکل ہے، آپ کے لیے بھی مشکل ہے. ایک علم کو 10 لاکھ علم میں تبدیل کرنا، یہ علی بن ابی طالب کی ذات. تو علم کو ملا کر تیسرا علم حاصل کرنے کے لیے کچھ ہونا چاہیے پہلے انسان کے پاس. جب کچھ ہے ہی نہیں تو ملے گا کیا؟ جب کچھ ملے گا نہیں تو تیسری چیز پیدا نہیں ہوگی. مجھے دو کیمیکل انسان کے پاس نہیں ہو تو تیسری چیز کیسے ملا کے پیدا ہوگی؟ کیمسٹری میں کیا پڑھایا جاتا ہے؟ یہ کہ کیمیکلس کو ملاتے ہیں تو کیا بنتا ہے؟ یہ کیمیکل اس سے ملایا تو یہ بنتا ہے، یہ کیمیکل اس سے ملایا. نئے نئے تجربہ کر رہے ہوتے ہیں، اسی سے نئی نئی چیزیں پیدا ہوتی ہیں، نئی نئی دوائیں پیدا ہوتی ہیں، نئے نئے تجربات ہوتے ہیں. یہی معاملہ علم کے بھی ہے. جب علم ہو انسان کے پاس، کچھ لکھے، کچھ رکھے، کچھ سوچے، کچھ فکر کرے. کیوں کہا گیا کہ تفکر ساعت افضل من عبادت 70 سنہ؟ ایک گھنٹہ سوچنا، اللہ ایک گھنٹہ سوچنا 70 سال کی عبادت سے بہتر ہے. یہ نہیں کہا برابر ہے، یہ نہیں کہا برابر ہے. 70 سال یعنی پوری زندگی. ایک انسان 85 سال کا انسان، 15 سال نابالغ، 70 سال، 85 سال میں کون زندہ رہتا ہے؟ 85 سال کے بعد زندہ رہنے کے لائق نہیں رہ جاتا انسان. یہ 85 سال کا انسان عبادت کر رہا ہو اور ایک گھنٹہ سوچ رہا ہو مجلس میں فرش ادا کرنے میں، ایک گھنٹہ فکر کر رہا ہو، تو رسول اللہ فرماتے افضل من عبادت 70 سنہ. یہ 70 سال کی عبادت سے بہتر ہے. کیوں بہتر ہے؟ اس لیے کہ ایک گھنٹہ جب انسان فکر کرتا ہے تو علم سے علم آگے بڑھتا ہے، حکمتوں سے حکمتیں آگے بڑھتی ہیں. فکر کے نتیجے میں انسان کو کچھ ملتا ہے. صرف سن سن کے تو علم حاصل نہیں کیا جاتا. انسان سنتا چلا جائے، فکر کچھ بھی نہ کرے، صرف تعریف کر کے چلا جائے ہم لوگ جیسے لوگوں کی، ذاکروں کی، تو اس سے تو علم آگے نہیں بڑھے گا. علم آگے بڑھنے کا طریقہ ہے جو سنا ہے اسے اکٹھا کرے، بے تحسین الاسرار، اسرار کو جمع کرے، سگریٹس کو جمع کرے، اکٹھا کرے، اور اسرار کو جمع کرنا ہے اس پہ جولانی فکر کرے. امام امام کا جملہ یہ ہے. تحسین اسرار کیسے ہوتی ہے؟ اجالت رائے یعنی جولانی فکر. جولانی یعنی دوڑانا، فکر کو دوڑانا. کہتے ہیں گھوڑے کی جولانی، جب گھوڑے کو تیزی سے دوڑایا جاتا ہے کہتے ہیں گھوڑے کو جولانی آ گئی ہے. جب فکر کو تیز سے انسان دوڑائے، اگر آپ سو رہے ہیں تو ایک لطیفہ چھوٹا سا سناتے ہیں. نہیں ہاں سو نہیں رہا، الحمدللہ، آئندہ کے لیے تک آئندہ نہ سوئے آپ. اللہ کی بارگاہ میں پہنچے گئے، انسان پہنچتا ہے، سنا چکا ہوں بہت جگہ ساری جگہوں کو، تو نعمتوں کا حساب دینا پڑتا ہے، کیونکہ قانون ہے کہ جس کو جتنی بڑی نعمت ملے گی اتنی زیادہ حساب ہوگا. عام لوگ حساب کم ہوگا، ممبر پہ آنے والوں کا حساب زیادہ ہوگا. نعمت بڑی ملی ہے تو جب یہ ممبر بہت بڑی نعمت ہے، اس پہ ہم جیسے لوگوں کو حق نہیں آ کے بیٹھنے کے، لیکن مجبوراً آنا پڑتا ہے. ہر ایک کو نہیں لا کے بٹھا دیا جاتا ممبر پہ، ذمہ داری ہے یہ. تو جتنی بڑی نعمتیں ہوتی ہیں اتنی زیادہ سوال جواب ہوتا ہے، اتنی زیادہ روکا جاتا ہے. اللہ نے یہ نعمت دی، یہ نعمت دی، کیا 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 کیا، سب انسان جواب دے گا یہ کیا، یہ ضائع کیا، یہ ضائع کیا، یہ ضائع کیا. جب سب کچھ کو برباد کرنے کی خبر دے دی تو آخر میں پروردگار تیری ایک نعمت کو میں بالکل بچا کے لایا ہوں، اس کو برباد نہیں کیا، بچا کے لایا ہوں. کہ وہ کون سی نعمت؟ کہ تو نے عقل دی تھی، اس کو بالکل استعمال نہیں کیا. یہ کام نہیں کرنا، اس کو استعمال کرنا، اس کو بچا کے واپس نہیں لے جانا ہے. کیونکہ اس نعمت کو جتنا زیادہ استعمال کریں گے اتنی زیادہ بڑھتی چلی جائے گی. عقل کی نعمت استعمال کیسے ہوتی ہے؟ فکر کے ذریعے سے. میں نے کہا اس مجلس میں آپ کو فکر کرنی پڑے گی، تعریف ہو یا نہ ہو لیکن فکر کرنی پڑے گی، ہے نا. امام صادق علیہ السلام جو خزانہ چھوڑا ہے اس پہ ضرور نہیں کہ حوضِ ہی میں اس پر فکر کی جائے، ضرور نہیں کہ قم میں یا نجف میں اس کے اوپر فکر کی جائے. میرے ایک ساتھی ہیں، چلیے میں بیان کر دیتا ہوں. ایک صاحب ملاقات ہوئی، اہل سنت تھے، شیعہ ہو گئے، کشمیر، پاکستانی کشمیر، مظفر نگر کے پور کے رہنے والے. انہوں نے آ کر کہا کہ میں امام موسیٰ قاسم علیہ السلام کی ایک حدیث پر اکانومی سے پی ایچ ڈی کر رہے تھے، کسے اکانومی سے، کہ امام موسیٰ قاسم علیہ السلام کی ایک حدیث پر پی ایچ ڈی کرنا چاہتا ہوں. میں اس پہ یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ صرف حوصلے کا کام نہیں ہے امام کی حدیثوں پر فکر کرنا، ہر صاحب فکر کا کام ہے امام کی حدیثوں پر فکر. ان کا کہ میں امام کی ایک حدیث پر پی ایچ ڈی کرنا چاہتا ہوں، کوئی سپروائزر تیاری نہیں ہو رہا تھا. حدیث بہت ہی خوبصورت حدیث ہے، امام نے فرمایا کہ اپنی زندگی کو چار حصوں میں تقسیم کرو. امام موسیٰ قاسم علیہ السلام اپنی زندگی کو چار حصوں میں تقسیم کرو، ایک حصہ اللہ کی بندگی کے لیے، یعنی اپنے 24 گھنٹے اس طرح تقسیم کرو، ایک حصہ اللہ کی بندگی کے لیے، ایک حصہ سماج کے لیے، لوگوں کے لیے، ایک حصہ اپنے گھر کی ذمہ داریوں کے لیے. دیکھیں ایک اعتدال کی زندگی، ایسا نہ ہو کہ انسان بندگی کرنے بیٹھے تو سب کو بھول گیا، سماج کو بھی بھول گیا، گھر کو بھی بھول گیا، اللہ ہی اللہ کر رہا ہے. سماج کے لیے کام کرنا شروع کیا، گھر والوں کو بھول گیا، گھر والے پریشان ہیں، گھر میں کہاں کہاں دوڑتا بھاگتا پھر رہا ہے، میرے لیے کوئی وقت ہی نہیں نکال پا رہا. نہیں، زندگی کو اعتدال پہ ہونا چاہیے، صراط مستقیم یعنی اعتدال کا راستہ، بیلنس ہونا چاہیے زندگی میں، کا ایک حصہ اللہ کی بندگی کے لیے ہو. کیونکہ اگر اعتدال نہیں ہوگا، اعتدال عدل سے بنا، اگر اعتدال نہیں ہوگا زندگی میں حسن نہیں ہوگا. زندگی میں حسن وہی پیدا ہوتا ہے جب زندگی اعتدال کرو، ہر چیز اپنی جگہ پر ہو، اور ایک حصہ اللہ کی بندگی کے لیے ہو، ایک حصہ سماج کے لیے ہو، ایک حصہ اپنے گھر کے لیے، آرام کے لیے، تفریح کے لیے، گھر والوں کے لیے ہو، آرام کرنے کے لیے ہو، ایک حصہ سالم تفریح کے لیے ہو. اسلام یہ نہیں کہتا کہ نہیں تم بالکل بور بنے بیٹھے رہو، کسی سے بات نہیں کرو، کسی سے چیت نہیں کرو، جس جو دیکھے تو تمہیں دیکھ کے بور ہو جائے. نہیں، یہ نہیں اسلام کہتا. اسلام کو اس طریقے سے پیش کیا گیا، لیکن اسلام یہ نہیں ہے، یہ صوفیزم ہے. اسلام نہیں، اسلام اور صوفیزم بہت فاصلہ ہے. تفریح چاہیے, انسان کو چاہیے تفریح, لیکن سالم تفریح. شراب پی کے تفریح نہیں کرنا ہے, چونکہ یہ سالم نہیں ہے, یہ بری تفریح ہے نا. جوا کھیل کے تفریح نہیں کرنا ہے, کیونکہ یہ سالم نہیں ہے. ہے تو تفریح لیکن سالم نہیں ہے, غیر سالم. خود بھی تباہ کر دیتا ہے, گھر کو بھی تباہ کر دیتا ہے, دین کو بھی تباہ کر دیتا ہے, اپنی روح کو بھی تباہ کر دیتا ہے. سلامتی اس میں, سالم نہیں جس میں سلامتی ہو. ایسی تفریح جس میں سلامتی ہو, جسم کی سلامتی ہو, ایسا کھیل, ایسی تفریح جسم کی سلامتی ہو, یہ دین کے خلاف نہیں ہے. اس حدیث پر پی ایچ ڈی کرنا چاہ رہا ہے, کوئی سپروائزر تیار ہی نہیں ہو رہا. کہا کہ تم دین کا نام لاؤ گے یا ان کا نام لاؤ گا. نہیں, ٹھیک ہے چلو, میں اس بات پر تیار ہوتا ہوں کہ میں کسی امام, حتیٰ جس امام کی حدیث ہے, امام کا بھی نام نہیں لاؤں گا. سپروائزر اہل سنت تھے, یہ بھی سنی تو شیعہ ہو گئے. کہا کہ میں امام کا بھی نام نہیں لاؤں گا, دین کا نام نہیں لاؤں, کچھ نہیں لاؤں گا. جب وہ اپنی تھیسس لکھ دی انہوں نے اور تھیسس لکھ کے جمع کی, تو اتنی زیادہ وہ تھیسس پسند کی گئی کہ کہا تم جس کا نام ڈالنا چاہتے ہو سب کا نام اس میں ڈالو. پھر انہوں نے امام کاظم علیہ السلام کے ذریعے سے پھر ان کے باپ کا نام بھی ڈالا, یعنی امام جعفر صادق علیہ السلام کا نام ڈالا, امام باقر علیہ السلام کا نام, پورا شجرہ امامت بیان کیا کہ یہ ان کے بیٹے ہیں, یہ ان کے بیٹے ہیں, ان کے یہ بیٹے ہیں. اور وہ تھیسس جب انٹرنیٹ پہ ڈالی تو بہت جگہ سے, جرمنی سے, امریکہ سے, کہاں کہاں سے ڈیمانڈ آئی کہ آپ آئے. ابھی شاید ہیں بھی امریکہ میں لیکچرر پروفیسر. یعنی یہ میں عرض کر رہا ہوں کہ صرف فکر کرنا صرف ہمارا کام نہیں ہے, ہر صاحب فکر انسان آئے. امام صادق علیہ السلام جو خزانہ چھپا ہوا ہے, پیٹرولیم کا خزانہ تو کچھ 100 میٹر کے نیچے چھپا ہوا ہے, لیکن امام صادق علیہ السلام کا خزانہ بھی ہزاروں میٹر گہرا چھپا ہوا ہے. ہزاروں میٹر گہری فکر کی جائے تب یہ خزانے نکال کر سامنے لائے جاتے ہیں. یہ وارث ہے, یہ رسول اللہ کے وارث ہیں, یہ دین کے وارث ہیں. امامت وراثت ہے نبوت کی. میں کیا عرض کروں, میں تھوڑا سا ذکر کرنا چاہتا تھا پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا, کہ وہی اعتدال نہیں ہوتا یہاں پر رسول اللہ کی تذکرہ, چونکہ وراثت جو ملی ہے وہ رسول اللہ سے سب وراثت آ رہی ہے. امام علیہ السلام تک آئی وراثت, ساری وراثت, اور امام علیہ السلام کے پاس اس وراثت کو آگے بڑھایا, کربلا میں خون دے کر یہ وراثت آگے بڑھائی گئی, مدینے میں زبان کے ذریعے سے وراثت آگے بڑھائی, کربلا میں شمشیر سے جہاد کے ذریعے سے وراثت کو آگے بڑھایا گیا, مدینے میں زبان کے جہاد کے ذریعے سے اس وراثت کو آگے بڑھایا گیا. نہیں اندازہ ہوگا کہ امام صادق علیہ السلام نے کن علموں, کتنے علوم کے دروازے کھولے, کتنا خزانہ انسانیت کو لا کر دے دیا, لیکن ابھی چھپا ہوا خزانہ, ابھی یہ سارے خزانے چھپے ہوئے. کتنی بڑی تبدیلی کا سبب بنی ہے امام صادق علیہ السلام کے ساتھ. مطلب جہاں بھی علم نظر آ رہا ہے, آپ یورپ کو دیکھتے ہیں, یورپ میں علم نہیں تھا, یہ انہوں نے خود اعتراف کیا ہے کہ جب عالم اسلام علم کی منزلیں طے کر رہا تھا تو یورپ جہالت کی تاریکی میں ڈوبا ہوا تھا. 1000 سال کا دور گزرا ہے یورپ میں, 5ویں صدی ہجری سے لے کر 15ویں صدی ہجری تک, جسے کہتے ہیں یہ جہالت کا دور ہے, تاریکی کا دور ہے. اس 1000 سالوں میں ایک بھی قابل ذکر انسان یورپ میں نہیں پیدا ہوا. یعنی کتنے سالوں میں, 1000 سالوں میں کوئی بھی کوئی بڑا علمی کام نہیں ہو پایا. یہ وہی دور ہے جہاں عالم اسلام میں علمی کام اس حد تک آگے بڑھے تھے, ہر میدان میں اس حد تک عالم اسلام آگے بڑھا تھا کہ جب یورپ متوجہ ہوا اور اسپین تک اسلام پہنچا, اور اسپین کے ذریعے سے جو آپ کو معلوم ہوگا کہ اسپین میں 700 سالوں تک تقریباً عالم اسلام کی حکومت رہی ہے, اسپین یہ ہوا 700 سالوں تک, اور یہاں سے جب اسلامی کتابوں کا ترجمہ ہو کر یورپ پہنچا تو وہاں سے علم کی ترقی ہونا شروع. تو جو بھائی آپ نے, اور علم کے جہاں بھی جتنے بھی سورسز ہیں اس میں سب سے بڑا کردار امام جعفر صادق علیہ السلام, چاہے وہ شیعہ سورسز ہوں چاہے وہ اہل سنت کے ہوں. اہل سنت کے 4 بڑے امام ہیں اور 4 امام ڈائریکٹلی اور یہاں ہندوستان اور پاکستان کے سب حنفی امام ابو حنیفہ کو مانتے ہیں, ان کا کہنا ہے کہ اگر 2 سال میرے نہ ہوتے امام جعفر کی شاگردی کے, لولا فلطان لحلق نعمان, نعمان ان کا نام ہے, ابو حنیفہ کنیت ہے, کہ اگر امام جعفر صادق کی شاگردی کے 2 سال نہ ہوتے تو میں ہلاک ہو جاتا. امام ابو حنیفہ جو سب سے بڑے امام ہیں, 2 سال شاگردی. امام مالک ڈائریکٹ شاگرد ہیں, 4 امام ہیں نا, 4 امام تو جانتے ہیں آپ نا, امام ابو حنیفہ, امام مالک, امام شافعی, امام حنبل, اور 2 امام حنبل اور امام شافعی یہ شاگرد کے شاگرد ہیں, پھر ایک فاصلہ بیچ میں ایک کڑی ہے, یہ 2 امام ڈائریکٹ امام کے شاگرد ہیں, اور اس حد تک شاگرد ہمارے اگر نہیں ہوتے تو میں ہلاک ہو جاتا. امام ابو حنیفہ اس طرح تھے شاگرد, حمایت بھی کرتے تھے, بعد میں اپنا مکتب جا کے کھول لیا ہے دوسرا, ورنہ جب جناب زید جو امام صادق علیہ السلام کے چچا تھے انہوں نے انقلاب کو برپا کیا, اور انقلاب کیا کربلا کے نتیجے میں, تو امام ابو حنیفہ نے کہا کہ میں خود تو تلوار لے کے آپ کی مدد کرنے کے لیے نہیں آ سکتا, میری مجبوری ہے, لیکن میں آپ کو 1,00,000 درہم دیتا ہوں تاکہ آپ اپنے انقلاب میں اس سے مدد کر سکیں. تو علم جو پہنچا ہے وہاں بھی, جو علم پہنچا ہے وہ امام صادق علیہ السلام کے ذریعے سے, یعنی میراث رسول اللہ کی, اس میراث کے حقیقی وارث ہمارے ایک بزرگ دوست یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, ان کا تھوڑا تعریف پڑھیں. لیکن تعریف یہ ہے کہ دنیا محروم ہو جاتی, کیوں محروم ہوتی, اس لیے محروم ہوتی کہ رسول اللہ کے فوراً بعد سیاسی مصلحتوں کے تحت آ کر رسول اللہ کی حدیثوں پر پابندی لگا دی گئی. یہ سوال ہے جو آپ سب کے سامنے پیش کر سکتے ہیں, میری عادت نہیں, بالکل نہیں ہے, چاہیے بھی نہیں ہے کہ کسی پر طنز کیا جائے یا اذیت کی جائے, لیکن حقیقت ہے, یہ حقیقت ہے, میں آنا چاہیے اذیت کے لیے, سمجھنے کے لیے. کیا کیا گیا, رسول اللہ کی حدیثوں پر پابندی رکھی, کتنے سالوں کے لیے, 1-2 سال نہیں, تقریباً 100 سال تک رسول اللہ کی حدیثوں پر پابندی رکھی. تاریخ کے بہت ہی تلخ حقیقت ہے. بہانہ یہ تھا کہ اگر رسول اللہ کی حدیث بیان کی جائے گی تو کہیں قرآن اور حدیث مکس نہ ہو جائے, یہ بہانہ تھا, لیکن یہ بہانہ سچا بہانہ نہیں تھا, پیچھے کچھ اور سیاست کام کر رہی تھی کہ رسول اللہ کی حدیثیں بیان ہوں گی تو بہت ساری حقیقتیں لوگوں کے سامنے آ جائیں, بہت ساری فضیلتیں لوگوں کے سامنے آ جائیں, لیکن بہانہ یہ کیا کہ قرآن اور حدیث مکس ہو جائے, اس بنیاد پر پابندی لگا دی گئی. ہم کہتے ہیں نا کہ ہم تو سنت کو لے کے چلتے ہیں, ہمارے پاس سنت ہے, سنت ہے. اب یہ سوال کیا جا سکتا ہے, کوئی اعتراض نہیں ہے, کسی کو تکلیف پہنچانا بھی نہیں ہے, لیکن سوال کیا جا سکتا ہے کہ اگر اہل سنت آپ سنت لے کے چل رہے ہیں تو رسول اللہ کی حدیثوں پر, جو سب سے بڑی سنت رسول اللہ کی حدیث ہے, اس پر 100 سال تک پابندی کیوں رہے؟ کتنے سال تک؟ 100 سال تک. ام المومنین زوج رسول جو خلیفہ کی بیٹی بھی ہیں, وہ بیان کرتی ہیں کہ میرے بابا, پہلے خلیفہ کی بیٹی, وہ بیان کرتی ہیں میرے بابا ایک دن رات میں بہت بے چینی سے ٹہلتے رہے, ٹہلتے رہے, ٹہلتے رہے, ساری رات بے چینی سے گزاری کہ کیا کریں, کیا کریں, کیا کریں, اور دیکھا کہ صبح ہوتے ہوتے آ کر رسول اللہ کی حدیثوں کو خواب میں آگ میں جلا دیا. کیوں جلا دیا؟ یہ کہ رسول اللہ کی حدیث رہے گی تو قرآن سے مل جائے گی. اللہ, سنت چلا کے سنت کے ساتھ تو نہیں رہا جا سکتا. تو یہ تاریخ مشکل کہاں سے پیدا ہوئی؟ رسول اللہ کے علم پہ رکاوٹ پیدا ہو گئی. اب 100 سال کے بعد عمر ابن عبدالعزیز کا جب زمانہ آیا, بنی امیہ کا بالکل آخری بادشاہوں میں سے چند بادشاہ رہ گئے تھے, بالکل جب بنی امیہ کی حکومت ٹوٹنے لگی تھی تقریباً 100 ہجری میں, کے بعد آ کر اس نے حکم دیا کہ اب رسول اللہ کی حدیثیں بیان کی جائیں. اس نے آ کر کئی حکم دیا، خدمت کو واپس کر دیا جائے، تین چار بڑے حکم دیے. اس وقت تک امام علی علیہ السلام کے اوپر ممبروں پر سے شب و شتم کیا جاتا تھا. عمر ابن عبدالعزیز نے آ کے کہا بند کیا کہ نہیں، علی جو علی ابن ابی طالب پر شب و شتم نہ کیا جائے. ایک حکم یہ دیا، دوسرا حکم یہ فدق کو واپس کر دیا جائے، تیسرا حکم یہ دیا کہ رسول اللہ کی حدیثوں کو بیان کیا جائے. اب بیچ میں جب 90 سال اور 100 سال کا فاصلہ ہو گیا ہے، 100 سال کے فاصلے کے بعد اب جو حدیثیں بیان کی جائیں گی تو کتنی سچی ہوں گی، جبکہ بیچ میں بنی امیہ کے حکومتوں کی گڑھنے کی مشینری بھی تیار ہے جو حدیثیں گڑھ رہی ہیں، تب کتنی سچی حدیثیں ہمارے سامنے آئیں گی، کتنی سچی حدیثیں مسلمانوں کے سامنے آئیں گی. یہی سے اندازہ ہوتا ہے کہ مسلمانوں کے پاس بھی اگر سچا علم پہنچا ہے تو وہ بھی اہل بیت ہی کے ذریعے سے پہنچا ہے. اگر کچھ ہے حقیقتیں باقی تو اہل بیت کے ذریعے سے، اور اہل بیت میں سب سے زیادہ کردار جو علم پہنچانے کا ادا کیا امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ. وہاں بھی جو علم ہے وہ یہیں سے گیا ہوا ہے، اور ہمیں بھی نہیں، ہمیں بھی علم پہنچانا ہے، ہمیں روکنا نہیں ہے علم کو. یہ غلطی ہے کہ ایسا ماحول پیدا کر دیا جائے کہ لوگ آئے نہیں، ایسی باتیں اگر ممبروں سے کی جائے کہ لوگوں کو دور کر دیا جائے. اذیت پہنچانا جائز نہیں ہے، حق بیان کرنا جائز ہے، حق کو نہیں چھپانا چاہیے، حق مکمل بیان کیا جائے، لیکن مقصد طنز کرنا نہیں ہو، مقصد اذیت کرنا نہیں ہو، بلکہ مقصد ہدایت کرنا ہو. میں فرق ہو جاتا ہے، ان دو چیزوں میں بہت فرق ہے. مقصد اگر تفریح ہو تو تفریح کے ذریعے سے ہدایت نہیں ہوا کرتی، مقصد ہدایت ہو تو پھر تفریح نہیں ہوتی، پھر درد ہوتا ہے. اگر ہدایت کے لیے کوئی بات کی جاتی ہے تو انسان کے دل میں درد ہوتا ہے، جیسے رسول اللہ کے دل میں درد ہوتا ہے. رسول اللہ کافروں کو دیکھتے تھے، رسول اللہ کو درد ہوتا تھا. اللہ قرآن دو جگہ میں بیان کرتا ہے، لال کا پاس ہے ان نفس کا ان لم یؤمنوا بهذا الحدیث آصفا. اے رسول، کہیں آپ اپنی جان نہ دے بیٹھے ان کافروں کو دیکھ کر، ان کے کفر کو دیکھ کر. یعنی کافروں کے کفر کو دیکھ کر رسول اللہ کو اتنی تکلیف ہوتی تھی، اتنا درد ہوتا تھا کہ کیسے ان کو ہدایت کر دیں، کیسے ان تک بات پہنچا دیں. اتنا درد ہوتا کہ قرآن دو جگہ آ کر بیان کرتا ہے، اے رسول، کہیں آپ نے جان نہ دے بیٹھے، اتنا صدمہ کیوں اٹھا رہے ہیں، اتنا درد کیوں اٹھا رہے ہیں. رسول اللہ تفریح نہیں کیا کرتے تھے، آ کر طنز نہیں کیا کرتے تھے، ہدایت کرتے تھے. تو جو رسول اللہ چاہتے تھے یہ کافر آ جائیں جنت کی طرف. دیکھیں نظریہ دیکھیں، ہم یہ چاہتے ہیں کہ سب کو جہنم میں ڈال دیں، دوسروں کو جہنم میں ڈالتے ڈالتے اپنوں کو بھی جہنم میں ڈالنا شروع کر دیتے ہیں. یہ فرق ہے، بہت بڑا فرق. سب کو جہنم میں، سب جہنم میں چلے جائیں، صرف ہم جنت میں رہیں. سمجھتے جنت کوئی چھوٹی سی جگہ ہے، اگر زیادہ لوگ آ جائیں گے تو مشکل ہو جائے گی. جنت چھوٹی نہیں، پریشان نہیں ہو. عرض السماء والارض، زمین، قرآن کہتا ہے کہ جنت کی لمبائی چوڑائی زمین و آسمان کی لمبائی چوڑائی ایسی، نہ فلیٹ کی مشکل نہیں ہوگی. بڑے شہروں میں بہت مشکل ہے نا زندگی، جنت ایسی نہیں ہے. نظریے کو بدلے انسان، درد کی نگاہ سے لوگ کسی کو گمراہ دیکھے تو درد ہو انسان کے دل میں، کیوں انسان گمراہ. یہ نہیں کہ اور طنز کرے اور تفریح کرے تاکہ چار لوگ واہ واہ کر دیں اور خوش ہو جائے، یہ نہیں ہے، یہ دین نہیں ہے، یہ رسول اللہ کا دین نہیں ہے، یہ امام علیہ السلام کا دین نہیں ہے، یہ امام صادق علیہ السلام کا دین. اگر امام صادق علیہ السلام بھی یہی کرتے تو آج ہم سب گمراہ ہوتے، ہم سب گمراہ ہوتے. اگر رسول اللہ یہی کرتے تو آج سب گمراہ ہوتے. لیکن رسول اللہ جب کسی کافر کو دیکھتے تو رسول اللہ کے دل میں درد ہوتا، یہ کافر کیوں. رسول اللہ چاہتے تھے کہ کوئی انسان اگر جہنم کی طرف جا کر پکڑ کے جنت کی طرف لے گئے، کوئی جہنم میں نہ جانے پائے. رسول اللہ کو پسند نہیں تھا کہ کوئی انسان جہنم میں جائے، رسول اللہ کو پسند نہیں تھا کہ ابو جہل جہنم میں جائے. ابو جہل کو جا کر بچا رہے تھے، بچ جاؤ، وہ نہ بچا تو خود گیا ہے. رسول اللہ نے بچانے میں کوئی کمی نہیں چھوڑی. جناب موسیٰ نے کہا کہ جاؤ فرعون کو بچاؤ شاید مان جائے. یہ اسلام یہ ہے, دین یہ ہے. اللہ جانتا ہے کہ فرعون کیا ہے, لیکن وہی نازل ہو رہی ہے کہ اس حب اللہ فرعون انہ تغا, جاؤ فرعون, فرعون کو سمجھاؤ. اے موسیٰ اے ہارون تو دونوں جاؤ, جا کر نرمی سے سمجھاؤ. وقول لہ قولا لینا, جا کر نرمی سے, لین یعنی نرم, نرم باتیں جا کے فرعون سے کرنا. فرعون پہ جا کر پتھر نہیں ہو, تفریح نہیں کرنا. فرعون سے جا کر طنز نہیں کرنا, فرعون سے جا کر نرمی سے سمجھا. اللہ جانتا ہے, لیکن بات فرعون تک بھی کی جائے کہ اگر فرعون بھی بچنا چاہے, اگر فرعون بھی جہنم سے نکل کر جنت تک آنا چاہے تو آ جائے, دروازہ کھلا ہوا ہے. انبیاء کا انداز یہ ہے. ابھی ہم نے کیا کر دیا ہے, بالکل الٹا کر دیا. یعنی امامت جو ہدایت کا سب سے بڑا ذریعہ ہے, امامت کے ذریعے سے ہدایت کرنے کے بجائے کیا کرتے ہیں, امامت کا پتھر مارتے ہیں لوگوں کو, امامت کا نیزہ مارتے ہیں, امامت کے تیر و تلوار مارتے ہیں. امامت تیر و تلوار نہیں ہے, امامت ہدایت ہے. امامت نیزہ نہیں ہے, امامت ہدایت ہے. پھر بات یہ کہتے ہیں بہت شعلہ بیان ذاکر ہے نا, شعلہ بیان. شعلہ بیان ہوگا تو منہ سے شعلے نکل رہے ہوتے ہیں. یہ ممبر شعلہ بیانی کے لیے نہیں ہے, ممبر ہدایت بیان کرنے کے لیے. شعلے ہم نکلیں گے تو خود بھی جلے گے انسان, دوسرے بھی جلے گے. دیکھیں جل رہے ہیں, پاکستان دیکھیں جل رہا ہے, نہیں جل رہا ہے, عراق جل رہا ہے, جل رہا ہے, مسجدیں جل رہی ہیں, اذاخانے جل رہے ہیں, انسان جل رہے ہیں, سر کٹ رہے ہیں, بم توڑے جا رہے ہیں, لاکھوں لوگ مارے جا چکے ہیں. جلنا اسی کو تو کہتے ہیں. جب ہدایت کو نیزہ و تلوار بنا دیا جائے گا, جب ہدایت کو شعلہ بیان بنا دیا جائے گا تو جلنے لگے گا, سب کو جلنے لگے گا, دوسرا بھی جلے گا, ہم بھی جلیں گے. جب دوسرا جل رہا ہوگا تو اپنے آپ کو خود بہت جلنا ہی جلنا ہے. جب پڑوس میں کوئی جل رہا ہوگا تو اپنے گھر میں آگ پہنچے گی. جب دوسرے کو جلائیں گے تو خود کو جلنا پڑے گا. اگر انبیاء کی زندگی نہیں اپنائی جائے تو یہی ہوتا ہے. امام صادق علیہ السلام نے کس دور میں شروع کیا, میں گفتگو تمام کرتا ہوں, اسے بہت دیر ہو گئی, معاف کیجیے گا. امام صادق علیہ السلام نے کس دور میں شروع کیا, کیسے لوگوں کو لے کے آئے, پتھر مار مار کے نہیں لائے. امام صادق علیہ السلام کے درس میں غیر بھی آتا تھا, مشرق بھی آتا تھا, ملحد بھی آتا تھا. ملحد یعنی وہ جو اللہ کو نہیں مانتا, وہ بھی آتا تھا امام کے یہاں درس لینے کے لیے. لیکن کتنا بڑا دل چاہیے. دوسرے مذہب کے امام آتے تھے امام کے یہاں درس لینے کے لیے. امام صادق علیہ السلام کی یاد کیوں بنا رہے ہیں آپ؟ اس لیے یاد بنا رہے کہ تھوڑا سا ثواب مل جائے. نہیں, ثواب کے لیے نہیں یاد بنا رہے ہیں, ثواب تو اللہ دے گا. میں عرض کر چکا ہوں یہ بات پہلے, عرض کر چکا, دین کو تجارت نہیں بنایا. ایک بڑی مشکل ابھی شروع ہو گئی ہے, یہ پہلے سے بھی تبھی زیادہ طریقے سے شروع ہو گئے. دین کو تجارت, وہ لوگ جو بہت ہی عشق سے آ کر کوئی کام کر رہے ہوتے ہیں, ہم آتے ہیں عشق والے کام کو تجارت میں تبدیل کر دیتے ہیں, عاشق کو تاجر بنا لیتے ہیں. نہیں, عاشق کو عاشق رہنے دیں, تاجر نہیں بنائے. جو عشق والا کام زیادہ بہتر ہے. کوئی عشق میں آ کر ماتم کر رہا ہے, آپ پہ ماتم کریں گے تو آپ کو یہ ملے گا, ہے نا؟ یعنی حسین ابن علی کے عشق میں آ کر ماتم کر رہا تھا. اب ہمارے جیسا تاجر انسان پوچھے کہ ماتم کرو گے تو تمہیں جنت مل جائے گی. نہیں, رہنے دو, عشق میں ماتم کرنے تو جنت اللہ خود ہی دے دے گا. اس عاشق کو تاجر نہیں بنایا. تاجر بنا دیں گے اس کا عشق, اس کے ماتم کا وزن کم ہو جائے گا, ماتم کا وزن گھٹ جائے گا. عشق میں جو ماتم ہوتا ہے وہ بہت قیمتی ہے, تجارت میں جو ماتم ہوتا ہے وہ قیمتی نہیں رہ جاتا ہے. تجارت کے لیے ماتم کیا گیا. عشق میں جو نماز پڑھی جاتی ہے بہت ہی زیادہ قیمتی ہے, وہ علی بن ابی طالب کی نماز بن جاتی ہے. تجارت میں جو نماز پڑھی جاتی ہے وہ قیمتی نہیں رہ جاتی, اسے جنت ملتی ہے اس سے. ایک کام جو کیا تھا, تجارت کرنا. عاشقوں کو تاجر بنانے والا کام یہ نہیں کرے, خود بھی تاجر نہیں بنے, ممبر پہ آ کے خود بھی تاجر نہیں بنے, دوسروں کو بھی تاجر نہیں بنے. عاشق کو عاشق رہنے زیادہ بہتر, محب کو محب, محبت میں آگے بڑھنے دیں. محبت کا راستہ تجارت کے راستے سے کہیں زیادہ بہتر. تو جو آپ نے امام صادق علیہ السلام نے کیا کیا ہے, ایسے نرمی سے اس طرح سے درس دے، آخری بات گفتگو تمام کرتا ہوں، اس طرح سے امام صادق علیہ السلام کے اندر سے ملحد بھی آتا تھا امام کے اندر سے بیٹھتا تھا، غیر بھی آتا امام کی بات کرتا تھا، ہزاروں کی تعداد بولتی تھی، علم مٹ رہا ہوتا تھا، فیض یعنی ایسا ماحول بنایا، ایسا کلچر بنایا تھا، پھر اسی ایک زبان سے جو علم نکلتا گیا نکلتا گیا اور دنیا میں پھیلتا گیا، پھر نور بنتا چلا گیا. ابھی علم کے بہت سارے دروازے اور کھلنے باقی ہیں، ابھی انہی حدیثوں میں جو چھپے ہوا علم وہ بھی کھلنا باقی ہے. یہ کتنی مدت کی بات ہے، تھوڑی سی جو مدت ملی ہے امام صادق علیہ السلام، 100 ہجری سے لے کر کے، یعنی عمر ابن عبدالعزیز کے زمانے سے لے کر کے 140 ہجری تک، یہ تاریخ ہی ہے، 100 ہجری سے لے کر 140 ہجری، یعنی وہ 40 سال گولڈن پیریڈ اس کو کہا جاتا ہے، وہ دور ہے کہ جہاں پر علم اہل بیت سے دنیا روشن ہو گئی.
سبحان اللہ.
اور یہ دور ہے امام محمد باقر علیہ السلام کا، امام جعفر صادق علیہ السلام کا، یعنی امام باقر علیہ السلام کا آخر کا دور، امام صادق علیہ السلام کا شروع کا دور، یہ دو اماموں کی امامت کا دور ہے 40 سال کا، جہاں پر انسانیت کو اتنے سارے خزانے ملے ہیں ایک ساتھ، لیکن آخر میں امام کے 8 سال اور ہیں، لیکن وہ 8 سال جب منصور کی حکومت، منصور دوانے کی ظالم بادشاہ، دوسرا بنی امیہ بنی عباس کا بادشاہ، اس کی حکومتیں مضبوط ہو گئیں تو امام صادق علیہ السلام پر بھی پابندیاں لگنا شروع ہو گئیں. امام صادق علیہ السلام کی شہادت 48 ہجری میں ہوتی ہے، سن 148 ہجری میں شہادت ہوتی ہے، لیکن جو گولڈن پیریڈ ہے وہ 100 ہجری سے لے کر کے 140 ہجری تک کا، صرف 40 سال کا دور، آخر کے 8 سال امام کو بہت ہی درد کے ساتھ گزارنے، وہ امام جس کے اتنے شاگرد موجود تھے، وہ امام جس نے اتنا علم پھیلایا تھا دنیا میں، اس امام کے گھر پر بھی ایک بار کی رات رات کی تاریکی میں حملہ کر دیا، پورے گھر کو اجاڑ دیا. یہاں تک ہوا کہ یہ ظالم حرم میں آگے بڑھنے لگے تو امام نے روکا کہ جتنا بھی لباس ہے حتیٰ وہ ہم لا کے تمہیں دے دیں گے، لیکن بیت الشرف میں داخل نہیں ہو، اور لا کے دے دیا. البتہ یہ امام صادق علیہ السلام کا زمانہ تھا کہ امام نے روکا تو رک گئے، لیکن شان غریبہ میں نہ روکا جا سکتا، امام کے لباس بھی اتار کے لے جاتے تھے، جسم پر صرف اندر کے لباس باقی رہ جاتا تھا. یہ مصیبتیں آئی ہیں امام صادق علیہ السلام، ایک مرتبہ ظالموں نے آ کے حملہ کیا، اور نہ صرف حملہ کیا بلکہ امام صادق علیہ السلام کے گھر کو جلا دیا. یہ آخری دور تھا امام کا، ایسا عظیم امام، امام کے گھر کو جلا دیا. راوی کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ امام گریہ کر رہے ہیں تو مجھے تعجب ہوا، اتنا عظیم امام، اتنا صابر امام گھر جلنے پر گریہ کر رہا ہے. میں دو جملے مسائل کے سن رہے ہیں، راوی کہتا ہے مجھے تعجب ہوا، امام بہت صابر امام ہوتا، گھر میں آگ لگنے پر امام گریہ کر رہے ہیں، اتنا زیادہ مجھے تعجب ہوا کہ جا کر امام صادق سے پوچھ لیا کہ مولا گھر جلنے پر آپ رو رہے ہیں، آپ کی آنکھوں سے آنسو گر رہا ہے گھر جلنے پر. کہا نہیں، مجھے اپنے گھر جلنے پر یہ گریہ نہیں ہے، میں اس لیے نہیں رو رہا ہوں کہ میرا گھر جل رہا ہے، میں تو اس لیے رو رہا ہوں جب اپنے گھر جلتے ہوئے گھر کو دیکھتا ہوں تو میری نظروں کے سامنے شام غریبہ کے جلتے ہوئے گھر جل رہا ہے. یہ گھر جلنا ہے، بیویاں بیچا سجاد علیہ السلام سے سوال کیا گیا, جناب زینب جاتی ہیں امام سید سجاد کے خیمے میں جا کے کہتی ہیں اے میرے لال اٹھو, شانے کو پکڑ کے جھجھوڑا, اے میرے لال اٹھو, اے میرے لال اب تم امام ہو, اب یہ بتاؤ کہ سارے خیمے جل گئے ہیں, خیمے سے باہر نکلے, یہ خیمے میں رک جائے. جناب زینب یہ کہنا چاہتی ہے کسی امام سے پہلا سوال یہ کیا گیا ہے, کسی بھی امام سے اتنا سخت سوال کبھی نہیں کیا گیا. امامت کا پہلا دن ہے اور پہلا لمحہ ہے, پہلے لمحات میں سب سے سخت سوال کیا گیا. شاید یہ سوال اتنا سخت تھا کہ جواب دے کر امام کو پھر کش آ گیا, آواز دیا علیکن الفرار, اے ببی اما اپنی جان کو بچائے, یہ کہہ کر امام کو کش آ گیا. جناب زینب نے جا کر بچوں کو سمیٹنا شروع کیا, بیویوں کو بچانا شروع کیا. یہ علی کی بیٹی ہے, یہ علی کی شیر دل بیٹی ہے, یہ علی کی ذمہ دار بیٹی ہے, جناب زینب کو سب کی حفاظت کرنی ہے. اب شام غریبہ میں زینب عباس ہے, زینب علی اکبر ہے, زینب حسین ہے, زینب سید سجاد ہے. زینب نے سب کو سنبھالا اور سنبھالنے کے بعد جب سب کو بچا لیا تو یاد آیا, ارے میرا لال سید سجاد تو نظر نہیں آتا, وقت کا امام نظر نہیں آتا. سید سجاد کے خیمے میں بھی شعلے بلند ہو رہے ہیں, خیمے کے قریب پہنچی. راوی حمید ابن مسلم کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ ایک بی بی بار بار خیمے کے قریب جاتی تھی لیکن شعلوں کی لپک اتنی زیادہ تھی کہ بی بی پیچھے ہٹ جاتی تھی. میں نے آگے بڑھ کے پوچھا, اے بی بی کیا خیمے میں کوئی بہت قیمتی چیز رہ گئی ہے؟ آواز دی لی فیہا اسعلین لیس بہو طول الجلوس والخروج, میرا ایک ایسا بیمار اس خیمے میں ہے جو نہ کھڑا ہو سکتا ہے نہ بیٹھ سکتا ہے. یہ کہتے کہتے بی بی خیمے میں داخل ہوئی, سید سجاد کو سنبھالا لے کے باہر نکلی. اے بی بی شمار فرما ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم بحق محمد.